ہوں یا خصوصیات کا ہوں یا ان کی خودی کی نمود کا ہوں, یہ بیان ہو رہی تھی. یاد رہے کہ یہ جو میں نے آخری بات کہی ذرا سوچ کر ہے یہی چیز, جب انسان کے داخلی اندر کی دنیا میں انقلاب ہوتا ہے قرآن کریم کی اقدار کی روح سے, تو وہ جس جس شکل میں جس موقع پہ اس کی نمود ہوتی ہے اس تبدیلی کی, وہ چھوٹے پیمانے پر خدا کی صفات کا ہی ایک حق ہوتی ہے. وہ جو صبغت اللہ اس نے کہا ہے نا, خدا کے رنگ میں رنگے جانا, وہ اصل میں اس بات دوسری طرف چلی جائے گی جسے سیلف یا پرسنالٹی یا ذات یا خودی کہتے ہیں. خدا کی ذات جو ہے وہ مکمل ترین اکمل بل کے ہر اعتبار سے اس کے لیے لفظ ڈیولپ بھی نہیں کہا جا سکتا, اسے انسانی کے لیے کہا جا سکتا ایک مکمل ترین, اور وہ اس کے متعلق اس کی صفات اٹریبیوٹس جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں, اٹریبیوٹس کا بھی لفظ اچھا نہیں ہے, وہ اصل میں اس کے اس ذات کے مختلف گوشوں کا عکس ہے. اور قرآن کو اگر آپ اس زاویہ نگاہ سے قرآن کا مطالعہ کریں تو بڑی عجیب چیزیں سامنے آئیں گی کہ قرآن آیات کے کانٹیکسٹ میں یعنی سیاق و سباق میں جہاں خدا کی کسی خاص صفت کا ذکر کیا گیا ہے اس کے معنی یہ ہے, یعنی ہمارے لیے وہ خدا کی صفت کس طرح سے کچھ مفید ہو سکتی ہے کہ اسی خدا ایسا ہے ٹھیک ہے ایسا ہے. قرآن کی ہر بات ہمارے لیے ہے, خدا نے اپنے متعلق بھی جو کچھ کہا ہے ہمارے ہی لیے ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی موقع آئے تو اس میں تمہاری اس قسم کی جو خصوصیت ہے اس پر اس کی نمود ہونی چاہیے, تمہارا ریئیکشن اس قسم کا ہونا چاہیے. تو وہ جو تو مومن وہ ہے کہ جس کی اپنی ذات کی نشو و نما اقدار خداوندی کتابیں ہوتی ہی نشو و نما اقدار خداوندی کے اقتدار سے ہے, وہ نشو و نما جس ہو گئی ہو تو وہ اس حد کے اندر رہتے ہوئے جسے بجنگی کی حد کہتے ہیں وہ خدا کی اس خاص قسم کا ایک حق ہوتی ہے, اور وہ ود ایفرٹ نہیں ہوتی, یعنی یہ نہیں ہے کہ لیبل ہوتی ہے. یہ لفظ میں انگریزی سے ہی بول رہا ہوں کہ یہ زیادہ واضح طور پہ بات سمجھ میں آتی ہے, یعنی وہ آورد نہیں ہوتی, یہ ساری کی اصطلاح ہے ہمارے لیے, بتکلف نہیں ہوتی. وہ یہ نہیں ہوتی کہ انسان اس وقت اپنے آپ سے کچھ تھوڑا سا جبر کر کے وہ کہتا ہے کہ مجھے اس قسم کا ہونا چاہیے, یہ تو مومن کی صفت نہیں جتنا یہ ہو کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے. اس کی صفت تو یہ ہے کہ وہ اس قسم کا ہو ہی, گوہر میں آگے گوہر کے سوا کچھ اور نہیں. انسانی ذات اگر کی نشو و نما ہوئی ہے یا جس حد تک بھی ہوئی ہے تو خارجی واقعات میں اس سے جو ریئیکشن اس کا ہوگا, جو رد عمل ہوگا, وہی ہوگا جو قرآن میں ایسے واقعات پر خدا کا رد عمل نہیں, خدا کی کسی صفت کا حق بتایا گیا ہے. یہ ہے اصل چیز کہ ہمارا تعلق خدا سے کیا ہے, اتنا تعلق ہی ہمارا خدا سے, وہ ہمارے لیے ایک ماڈل ہے, ہمارے لیے ایک پرفیکشن کا اسٹینڈرڈ ہے کہ ایسے مواقع پہ ہمارے اندر سے یہ ریئیکشن آج خود برآمد ہونا چاہیے. مومن ہوتے ہی ایسے ہیں, سورج ہوتا ہی گرم ہے, سورج ہوتا ہی روشن ہے, یہ نہیں ہوتا کہ وہ نمودار ہوتا ہے تو پھر وہ ادھر ادھر ذرا جھانک کے فیصلہ کرتا ہے کہ اچھا مجھے حرارت دینی چاہیے یا مجھے روشنی دینی چاہیے, یا آج روشنی کی بجائے مجھے حرارت کی بجائے ٹھنڈک دینی چاہیے. یہ سوال نہیں ہے, وہ ہوتا ہی ایسا ہے. تو یہ جو مومن کی صفات جسے آپ کہتے ہیں جنائی گئی ہیں قرآن میں, اس کے معنی یہ ہے کہ ایسے موقع پر مومن ہوتا ہی ایسا ہے. تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یجتنبون کبائر الاثم والفواحش, یہ پیچھے آ چکا ہوا ہے. کبائر الاثم بڑے بڑے جرائم جو ہوتے ہیں. قرآن ہر نرمل چیز, ہر بے حیائی کی بات بڑے ہی جانے لگ جائیے, بلکہ وہ عربوں کے ہاں تو سب سے بڑی قابل مذمت جسے آپ بے حیائی اور بے غیرتی کی بات کہتے ہیں, وہ بخل ہوتا تھا جاہلیت عرب کے اندر. ان کے ہاں کساد قلب جو تھا, مہمان نوازی جو تھی, تواضع جو تھی, بڑی بلند فکر تھی, کریم کہتے ہیں اس کو تھے, اس کے مقابلے میں وہ بخل یا تنگ ذاتی کی جو بات تھی بہت مایوس چیز تھی, اس کے لیے یہ لفظ فاشا آتا تھا. وہ ہر وہ چیز جو قابل مذمت ہو اور جس میں تنگ نظری پائی جائے, خاص کسی اعتبار سے بھی ہو یا بے حیائی کی بات کسی اعتبار سے بھی ہو, اس کو فواحش کہیں گے. اور لما وائزہ ماں غزب ہوں یا کروں, میں دوہرا رہا ہوں پچھلی دو آیتوں کو, کہ اگر کسی بات کے اوپر ان کو غصہ بھی آتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ دوسرے کو نقصان پہنچائیں, کوشش کرتے ہیں کہ اس کی حفاظت ہو جائے. اس کو یہ بھی بڑی چیز ہے, حفاظت دو طرح سے, کہ اس کے ہاتھوں سے بھی اس کو نقصان نہ پہنچے, اور وہ جو غلط کام کر گیا ہے اپنی کسی غلطی کی وجہ سے اس کی بھی اصلاح ہو جائے, تاکہ خود اس کی ذات کو خود اس کے ہاتھوں میں نقصان نہ پہنچے. کیا بات ہے, یہ غفرہ کا ایک لفظ قرآن بول جاتا ہے اور ویسے اس کی تشریح کرتے چلے جائیے, اور پھر یہ چیز کو ٹھیک یہ نہ کرے یہ نہ کرے, اور وہ کرے کیا, والذین استجابوا لربہم, جو کچھ وہاں سے حکم ملتا ہے سامنے نظر آتا ہے, آواز جب دی جاتی ہے تو اس آواز کے لبیک کہے, یہ ہوئے اس کے معنی. اس کے جاؤ اقام الصلاۃ میں نے بتایا تھا آپ کو, اور اس نظام میں وہ امر ہوں سورا بینا ہوں باہمی مشاورت سے ان کے معاملات طے ہوں گے. جو یہ بنیادی چیز ہے, باہمی مشاورت کا طے کرنا کوئی پولیٹیکل پریکٹس نہیں ہے, کوئی سیاسی تدبیر نہیں ہے. وہ جہاں میں مومنین کی صفات بیان کر رہا ہے اس میں ہے یہ چیز کہ ان کا شعار ہی یہ ہوگا, ان کا نظام ہی یہ ہوگا. جیسا کہ دوسری دفعہ میں نے عرض کیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم دیا گیا تھا کاذب ہو شیرام, کوئی چھوٹی بات نہیں. اور جب ہم یہ غور کرتے ہیں کہ رسول کا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور جو رفقا آپ کے تھے, ہم صحابہ ایک بات کہتے ہیں, جماعت مومنین جو حضور پر ایمان لا کے مومن ہوئی تھی, اور اس کے متعلق قرآن میں یہ ہے کہ تیرا رب اس کے گواہ ہے کہ یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے, کاغذ سے کہ اپنے ہر اختلافی معاملے میں تجھے حکم مقرر نہ کرے, اور پھر تیرے فیصلے کے خلاف ان کی دل کی گہرائیوں میں بھی کوئی گرانی یہ محسوس نہ کریں. یہ ہے مومن, اور یہ ہے رسول کا مقام کہ ان کے فیصلے کے خلاف دل میں بھی گرانی محسوس نہ ہو. اور اس رسول سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے مشورہ کیا کرو. کیا بات, کیا بات, وہ بتا رہی ہے ہمیں سیرت تاریخ کے حضور کن معاملات میں مشورے کرتے تھے, اور کئی مقام ایسے ہیں جہاں مشورے میں آپ کے خیال یا رائے کے خلاف راہ دی گئی اور اسے حضور نے قبول فرمایا, اپنی رائے پہ ترجیح دیتے ہوئے. سورہ ایسی چیز ہے, اور وہی ابتداء سنت ہے کہ رسول اللہ کو یہ حکم تھا اور ان کے متعلق کہا کہ ان کا تو ہوگا ہی یہ. اب دیکھیے کہ یہاں اس حکم کی ضرورت نہیں پڑی, مومن جیسے کہتے چلے گئے نا کہ مومن ہوتے ہی ایسے ہیں, مومن ہوتے ہی ایسے ہیں, تو اسی راؤ میں یہ بات کہی کہ وہ ہوتے ہی ایسے ہیں کہ معاملات باہمی مشاورت سے کیا کر رہے ہیں. ممن اور رکھنا مومن سے خون, بڑی صفت جو بنیادی ہے پہلے ہی آیت میں جو ہے, پھر استطاعیہ قرآن میں جو آ رہا ہے اسی وہی دہرایا چلا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہم ان کو سامان ریس دیتے ہیں. اب یہ ترجمہ ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جو انہیں دیا ہے وہ اسے خرچ کرتے ہیں. یہ کیا صفت ہے, وہ ہر شخص خرچ کرتا ہے. اتنا ہی ہے, خرچ کرنے کے اندر اسراف نہیں ہونا چاہیے, فضول خرچی نہیں, لیکن یہ چیز دیا کہ جو خصوصیت سے مومن کی صفت ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں. دنیا میں کون خرچ نہیں کرتا, یہ خصوصیت نہیں. یہ میں نے کہا نا کہ بنیادی معانی جو ہیں وہ ان کا ترجمہ ہمارے ہاں اس قسم کا ہوا ہے کہ صحیح تصور سامنے نہیں آتا, یہ تو بڑا بنیادی مسئلہ ہے آپ کے ہاں نظام ربوبیت کا، معاشی نظام کا، اکنامکس قرآن کی جو ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ کسی کو ملتا ہے اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد باقی جو ہے اس کو کھلا رکھتا ہے، اس کے معنی یہ ہے، روکتا نہیں ہے اس کو، بند نہیں کرتا اس کو. قرآن نے کہا ہے کہ یہ بات نہیں کہ وہ جمع جمع کا آؤ آ تھیلی میں بند کرتا ہے پھر منہ بند کر دیتا رسی رسی سے، مومن یہ نہیں کرتا، وہ ضرورت کے مطابق محنت کرتا ہے جان مار کر، جو کچھ کماتا ہے اس میں سے صرف اپنی ضرورت کے مطابق لیتا ہے اور باقی جو ہے اس کو رسی سے باندھتا نہیں، تجوریوں میں نہیں رکھتا، ان کو کھلا رکھتا ہے دوسروں کی ضروریات کے لیے. یہ ہے مومن. اب ہم آگے چلتے ہیں. والذین اذا اصابہم الضر هم ينتصرون. اب قرآن کا یہ آپ دیکھیں گے کہ دین کی سیز سے وہ تعلیم پیش کی جا رہی ہے، یکسر عملی بھی ہے اور عدل پر مبنی. وہ نہیں کہا جا رہا کہ ایک گال کے کوئی تھپڑ مارے تو تم دوسرا گال اس کے سامنے کرو. نہ کبھی عمل اس سے ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، اور عیسائیت نے تو اس کو ڈسکارڈ ہی کر دیا کہ اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیم نہیں تھی، پولوس نے یہ تعلیم دی، بہرحال کسی کی بھی تھی وہ ناقابل عمل کی، دوسری گال بھی سامنے نہیں رکھی. اس کے ساتھ ہی پھر یہ ہے کہ تم بھی وہی کسی کو تھپڑ نہ مار دو، یہ جاتی ہوگی، یہ ضرور ہو جائے گا نا. کرو کیا؟ کہا کہ جن کے اوپر کوئی زیادتی کرتے ہیں وہ، اب یہ لفظ ہے یم کہتے رو نکرا یم کرو، بڑا جامع لفظ ہے، بدلہ لینا بھی اس کے معنی آ جاتے ہیں، اپنی مدد کرنا بھی معنی آ جاتے ہیں، مدد طلب کرنا بھی اس میں آ جاتے ہیں. اس حد تک اجازت ہے ظلم کو زیادتی کو روکنے کے لیے. دیکھنا یہ ہے کہ کون سی تدبیر زیادہ مؤثر ہے. اگر معاملہ ایسے سرکشوں سے پڑ گیا ہے کہ وہ اس کے سوا کوئی زبان سمجھتے ہی نہیں ہے، تو یہ کہا گیا ہے کہ اس زیادتی کا بدلہ لیا جا سکتا ہے کہ یہ بالکل ہی بد لگام نہ ہو جائیں اور معاشرے میں کوئی بھی ان کے ہاتھوں سے معقوض ہی نہ رہے، لیا جا سکتا ہے. یہ تنہا نہیں لے سکتے، سوال یہاں تنہا کریں گے تو معاشرے کیا طلب کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں، دوسرے مومنوں کے لیے فریضہ ہو جاتا ہے کہ وہ اسی مدد کو پہنچے، تاکہ کوئی تنہا رہنے کی وجہ سے بھی کمزور اتنا نہ ہو جائے کہ دوسرے چڑھ دوڑے اس کے اوپر. یہ نظام ہے، یہ بھی وہ کرتے ہیں. بات آگے آتی ہے. یہاں تک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عیسائیت کو چھوڑ دی ہے جو دوسرا گال سامنے لاتے ہیں. یہاں تک بھارت کہہ گا کہ ٹھیک ہے صاحب، بدلہ لینا چاہیے. اب بدلے کے لیے اب آئی وہ حدود، وہ تعبیر جو مقرر کی گئی، بے محابہ نہیں ہے کہ جو دین ہے اس کے ساتھ کرتے چلے جاؤ اور کہو کہ میں بدلہ لے رہا ہوں. کہا یہ نہیں ہے، بڑا اہم چیز ہے. جگاؤ سیئتم سیئتم مثلہا، جرم کا بدلہ، جرم کی سزا اس کے مطابق بھی اس نے کیا، اس سے زیادہ نہیں. پہلی پابندی روک یہ ہے کہ اس سے زیادہ نہیں. خاص ذاتی طور پہ ایسا موقع ہے جہاں تم نے بدل لینا ہے تو زیادتی نہیں چاہیے. یہ ابھی آدھا ہے حکم جو میں نے کہا ہے، باقی آگے آتا ہے. پہلا تو یہی ہے کہ بدلہ لینا ہے زیادتی نہیں کرنی. اگر وہ عدالت کی روح سے اس جرم کی سزا کا سوال آتا ہے تو قانون میں ایسا ہونا چاہیے کہ جرم کی حد سے زیادہ سزا نہیں دی جائے. جزا و سیئتم سیئتم مثلہا. بعض مقام ایسے آتے ہیں کہ جن میں مجھے یہ بتانا بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ان آیات کا کیا مفہوم لیا جاتا ہے اور کس طرح وہ قرآن کے مفہوم کے خلاف ہے، ضروری ہو جاتا ہے. لیکن میری مشکل یہ ہو جاتی ہے اس محفل کے اندر جہاں میری بیٹیاں بہنیں بھی بیٹھی ہوں, ویسے بھی شرفا کی محفل کے اندر آپ حیران ہوں گے جو میں بات کہہ رہا ہوں. بات کہیں نہیں جا سکتی ہے. جس کو آپ کے یہاں حکام شریف کا رفیقہ کے حکام کہا جاتا ہے, اگر میں اس آیت کے متعلق آپ سے عرض کروں نہ میں جرم کر سکتا ہوں, کہنے کی نہ آپ سن سکتے ہیں, بلا مثال دیے ہوئے صرف کہہ سکتا ہوں. فقہ کا آپ کے یہاں کا جو اصول ہے کہ جس قسم کی کسی نے غرب پہنچائی ہو, جس طرح سے پہنچائی ہو, جس چیز سے پہنچائی ہو غرب کے حد تک, اسی طرح سے اسی سیاح سے اتنی ہی غرب پہنچائی جائے, یہ ہے اس کا مطلب. اور اگر اس کی موت واقع ہو گئی ہے تو جس طریق سے جو کچھ کرنے سے اس کی موت واقع ہوئی ہے وہی کچھ اس کے ساتھ کیا جائے, اور اس سے آگے بسوزت کرم میں معافل میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا حکم ہے آپ کے یہاں فقہ کے قانون میں, نہیں کہا جا سکتا. وہ اس لیے کہ اس کے معنی یہ کیے گئے مثل کے معنی وہ, یعنی جس طرح جو کچھ کسی طرح سے کیا گیا ہے کسی کے ساتھ کسی نے کیا ہے اسی طرح ویسے ہی وہی کچھ اس کے ساتھ کیا جائے, یہ اس کے معنی دے دی. حالانکہ معنی اس کے بالکل صاف ہیں اور عدل پر مبنی ہے. ہر شخص جو بھی عدل کی تاریخ یا ڈیفینیشن جانتا ہے وہ سمجھے گا کہ نہایت عمدہ بات کہی کہ جرم کی سزا جرم سے زیادہ نہیں, اس کے مطابق صرف دی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, جو زیادتی کو روکا گیا ہے یہ ہے معنی اس کے. اور یہ قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے یہ واضح ہے. میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن اپنے معنی آپ واضح کرتا ہے. یہ جو ہے کہ جس شکل میں کسی طرح سے کسی نے کسی کو تکلیف پہنچائی یا اس کو اس کی موت واقع ہوئی وہ اس شکل اس کے ساتھ برتی جائے, یہ معنی اس کا نہیں ہے. مثل کے قرآن اس کی خود شہادت دیتا ہے 10/26 سال. کیا بات ہے سر, تین الفاظ میں بات کہی کہ یہ جو آیت ہے اس کے معنی خود بخود ابھر کر نمایاں طور پر واضح ہو جاتے ہیں. پہلے کہا 26 میں للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ, بھلائی کرنے والا, اچھا کام کرنے والا, نیکی کام کرنے والا, اچھی خدمت سر انجام دینے والے, جو بھی یہ کچھ کریں. کہا ایک تو بات یہ ہے کہ ان کے اس حسن عمل کا ان کو معاوضہ دیا جائے, سلا دیا جائے, یہ تو عدل ہو گیا کہ ان کو اس کا بدلہ معاوضہ سلا دیا جائے. اور اگر انہوں نے حسن کارانہ انداز سے آپ کا کام کیا ہے, خدمت سر انجام دی ہے, آپ خوش ہو گئے ہیں, اسے انعام بھی تو آپ دے سکتے ہیں. للذین احسن الحسن و زیادت, حسن میں نے عرض کیا ہے عام ترجمہ تو اس کا نیکی یا بھلائی کیا جاتا ہے, لیکن اس کے تو بڑے وسیع معنی ہیں. توازن برقرار رکھنا, پروپورشن صحیح کر دینا, جو کوئی بھی کسی کے بگڑے ہوئے حسن کی تحسین کر دیتا ہے اس کا بدلہ اتنا ہی نہیں. کہاں ہم کو بڑے کشادہ گرو واقع ہوئے ہیں, ہم اس سے زیادہ دیتے ہیں, اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں. تو عام الفاظ میں یہ چاہیے کہ اگر یہ مزدور آپ نے لگایا ہے, آپ کا وہ کام جو کر رہا ہے دن بھر جو طے کیا ہے آپ نے, وہ تو دینا ہے, دے دیں. اگر وہ کام ایسا کرتا ہے جس سے آپ بہت خوش ہوتے ہیں, آج خود وہ کر رہا ہے یہ کچھ, تو آپ اسے اس کے بعد کچھ انعام بھی دے دیتے ہیں. حالانکہ یہ عدل کا تقاضا نہیں, وہ اس کے آگے بعد جسے احسان کرتے ہیں یہ اس کا تقاضا ہو جاتا ہے. یہ تو ہو گئی, وہ جو زیادہ بات ہے. اب تو یاد ہے کہ وہاں قرآن میں جو کہا ہوا ہے یہ کہ وہ جنت میں یا جنتی معاشرہ میں جو کچھ تم چاہو گے ہوگا, جو کچھ تم مانگو گے ملے گا. والا جانا مزید اس کے بعد کا, یعنی اتنی سے اتنی سی بات بھی کچھ کم نہیں کہ جو چاہو گے ہو جائے گا, جو مانگو گے مل جائے گا, یعنی اس سے زیادہ اور کیا بھی کہے گا. لیکن اندازہ لگائیے بات کرنے کا, انسان یہیں تک بات کر سکتا تھا. وہ کہتا ہے ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ, یعنی جو تم چاہو گے ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ, وہ دیں گے ہم. تو میں نے عرض کیا تھا جب وہ آئے بھائی ٹھیک ہے یہاں ہمارے سمجھ میں نہیں آتا تھی کہ جو ہم چاہیں گے وہ ملے گا اس سے بھی زیادہ کیا. تو قرآن نے کہا ہے دوسری جگہ کہ تم تو ایک معدود ذہن کے معدود تقاضوں کے معدود آرزوؤں کے معدود تمناؤں کے بیٹھے ہو, تم تو اپنے درخت کے مطابق ہی مانگو گے نا, چاہو گے نا, اور ہمارا درخت تو بڑا نامتناہی ہے. میں نے مثال دی تھی کہ ایک بچہ جو ہے زیادہ سے زیادہ وہ دکانوں پہ جائے گا تو وہ کھلونا مانگے گا, گھوڑا دے دیں گے, جیلی کے موٹر دے دیجیے, سب وہ بچپن کا تقاضا ہے اس کا آپ لے لیں گے. دو تین برس کے بعد وہ سارے کھانے پھینکتے پھینک دیتا ہے, وہ اس کے تقاضے اور بڑھ جاتے ہیں, بڑا ہوتا ہے اور بڑھ جاتے ہیں. اب وہ کھلونا گھوڑا کھلونے کا نہیں مانگتا, سچ مچ مانگتا ہے. اب وہ کھلونے والی موٹر نہیں مانگتا, وہ سچ مچ کی موٹر مانگتا ہے. تو اگر جب وہ بچہ مانگ رہا تھا آپ سے وہ چھوٹا سا کھلونا اور یہ, تو اس سے کہیں کہ ہاں بیٹا اس وقت تو یہ لے لو, ہمارے پاس اس سے بھی کہیں زیادہ چیزیں تمہارے لیے رکھی ہوئی تھی. یہ ہے جو وہاں کہا گیا ہے کہ تمہاری مانگ تو بچپن کی مانگ ہے ابھی, تم تو ابھی یہ ہے تسلیت میں ہو, انسان سے کہا گیا ہے جوان ہونا ہے تم نے, اس وقت تمہاری مانگ بڑھ جانی ہے, تمہاری تمنائیں اور ہو جانی ہیں. ہمارے پاس ان تمناؤں کو پورا کرنے کا بھی سامان ہے جو بڑھ کر اور ہو جانی ہے. کیا بات ہے, تو انسان کی مانگ اور اس کی تمنا, وہ اس نے کہا کہ ہر چیز تمہاری محدود ہے, مانگ بھی تمہاری محدود ہے, وہ اس سے زیادہ دیتا ہے. کیا کہا اس نے, میں ہمیشہ اپنے سوال شوق کی کم تری سے خجل رہا, میں ہمیشہ اپنے سوال شوق کی کم تری سے خجل رہا کہ نواز سے بے قرار نے مجھ کو میری طلب سے سوا دیا. یہ طلب سے سوا دینا جو ہے نا, یہ اسی کا کام ہے, یہ ہے وہ زیادتن. تو یہاں تو یہ کہا کہ للہ زینا احسن الحسن و زیادتن, اور اس کے برعکس واللہ زینا قسم السیئات و جزاء سیئات بمثلہا. لیکن اگر کسی سے کچھ غلطی ہوئی ہے, جرم ہوا ہے کوئی ایسا, تو اس کی سزا جو ہے وہ اس سے زیادہ نہیں, وہ اتنی. اب اس تقابل سے سمجھ آ گئے, معنی سمجھ میں آ گئے کہ وہ سیئتن کی جو سیئتن سزا کہا ہے مثلی, اس کے معنی کیا ہے کہ حسن کارانہ خدمت کے معاوضے میں جو طے کیا گیا ہے اس سے زیادہ انعام بھی, لیکن جرم کی سزا جرم سے زیادہ نہیں. وہ چیز یہ عدل ہے, وہ احسان ہے. اور میں نے کہا تھا کہ ابھی آیت کیا پہلا حصہ میں نے پڑھا جہاں اجازت ہے, پھر میں کہوں اللہ جینا صاحب ہم بغیو ہوں جنتا سے روم زیادتی ہوتی ہے, بدلہ بھی لے سکتے ہیں, لے دوں بدلہ لینے میں جزا صحیح ہے جتنی کسی نے کوئی زیادتی کی ہے اتنا ہی بدلہ اس کا دیا جائے, جو جرم ہے اس کے مطابق سزا دی جائے گی. اور آگے ہے فمن اخاب اصلا فاجره علی اللہ, بدلہ لینے سے تم اپنے جذبات کی تقسیم تو کر سکتے ہو, اتنی بات ٹھیک ہے, لیکن آگے بڑھو. اگر تم دیکھتے ہو وہی بات جو میں نے پہلے بھی کسی دفعہ کہی کہ اس مجرم میں احساس ندامت پیدا ہو گیا, اپنے کیے پر وہ منتقل ہو گیا, شرمندہ ہو گیا, احساس ہوا مجھ سے غلطی ہو گئی, امکان اس کا ہے کہ اگر اس کو معاف کر دیا جائے تو اپنی اصلاح کر دے گا. سزا دے دینے سے وہ بات اس کے اندر نہیں آتی کہ میں اس کی ضرور اصلاح کروں, جو کیا اس کی سزا مل گئی اس نے کہا ٹھیک ہے, لیکن کہا کہ اگر تم اس کے درگزر کر دو اور اس طرح سے اس کی اصلاح ہو جائے تو تمہیں یہاں سے تو نہیں کچھ ملا, فاجره علی اللہ, ہم دیں گے اس کا. اب یہ آ گیا مومن کا چار. اب دیکھیے کہ یہ جو پورا قرآن نے یہاں جو سسٹم بتایا ہے کس قدر عدل کے مطابق پریکٹیکل عمل کے قابل عمل, اور اگلا حصہ جو ہے اس کے بعد وہ مومن کا چار, یعنی بات یہ ہو گئی کہ وہ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو بدلہ لے سکتے ہیں, बदला उतना ही जितनी किसी ने ज्यादती की थी, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर वो दरगुजर कर दें, माफ कर दें और इस तरह से उसके इस्लाह के लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका वहां पहुंचा दें, ये है जो मोमिन का चार है, उसका बदला हम देंगे। इन्ना जालिम को तो हम पसंद ही नहीं करते। अब ये आया चार मोमिन, मैंने पिछली दफा भी अर्ज किया था और इस दफा तो खर्चा जुलाई का शायद ही हो गया है। इस पर्चे में मेरा एक मजमून आया है, बजाय उसका उन्वान तो जजीब किस्म का है, मशीनी इंसान, वो भी एक अहम चीज है। उसमें मैंने ये बताया है कि कुरान करीम में हर जुर्म की मुआफी की गुंजाइश, वो इंसानों की कमजोरियों को जानता है। जरा इसको एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है, इससे भूल चूक हो सकती है, माफ रखिए, जरा वो इंसान की लज्जतों से वापिस है, ये हो सकता है। इससे एक चीज तो दानिश्ता इरादतन आमदन किसी चीज का करना, करने के बाद सरकसी अख्तियार करना है, ये एक और ऐसी चीज। एक ये है कि सहमन कोई लजबिश हो गई, उस लजबिश के बाद इसका एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई, तो रब्बे अमल ये हुआ कि रब्बना जलम्मा अंश तना दम तक फिर लना क्यों बारे लाहा, लजबिश हो गई, भूल गए, साहब हो गया, निश्चयान हो गया। अगर तू इससे दरगुजर न करेगा तो हम तो तबाह हो जाएंगे। ये जो इजहार नदामत या एहसास है इस चीज का कि मुझसे गलती हुई, इससे नजर आता है कि इस्लाह का इंसान है इसमें। और मैंने कई दफा ये कहा है ना, इसका आदम इब्लीस तो बात ही इतनी कही गई, मासियत आदम से भी हुई, मासियत इब्लीस से भी हुई। इससे कहा गया कि क्यों ये किया, उसने कहा रब्बना ज़लमना, भूल हो गई, चूक हो गई, गलती हो गई, माफी चाहता हूँ, आइंदा नहीं करूंगा। ये समझ लीजिए, ठीक, मेरी इस्लाह हो सकती है, इस्लाह के लिए हम मौका देते हैं तुम। इब्लीस से कहा गया क्यों तुमने क्या कुरान का दावा हो, बस का खड़ा गर्भवती होगी, खड़ा हो गया, कहने लगा मैं क्या कर सकता हूँ, तेरे हुक्म के बगैर तो पत्ता नहीं हिलता, चूक रहता है, जो कुछ कराता है मुझसे, जो कुछ किया गया है ये माफी तुमने की है, तुमने की है, अपनी जिम्मेदारी तो भूल नहीं करता, तू दूसरे को सर भरता है और उसके बाद फिर अकड़ता भी है, सरकसी भी बढ़ता है। इस्लाह का इम्कान नहीं है तुमने, इम्कान तो ये होता है कि जिम्मेदारी को कबूल करता, अपनी लज्जत का एहसास होता, आइंदा के लिए उसके मुझसे नहीं बढ़ने का अहद करता, फिर की बात यही असारा कुछ है। ये जो चीज है कि जिसमें इस्लाह का इम्कान नजर आए उसे सजा नहीं देनी चाहिए। कुरान में कानून और अदल और मुआफी इन तमाम कैदियों की वजाहत हो गई। और यहाँ हमारे यहाँ ये साहब के ठीक है जी, जो चोरी करता है उसका हाथ काट दो और उस हाथ काटने के बाद उसकी तौबा कबूल कर लो, वो हाथ ही कट गया उसकी उसका, तो अब क्या कबूल कर दो, ऐसा तो है नहीं कि फिर फिर उससे जोड़ दो उसको, वो तो कट गया, वो तो इससे पहले की बात है ना। आप उस मजमून को देखेंगे तो मैंने बड़ी वजाहत के लिए उसमें लिख लिया, ये है निजाम अदल कि जिसमें एहसास नदामत नजर आए, इंसान नजर आए, तो इससे बदरू किया जाएगा, तो आइंदा के लिए ये फिर इसकी रिपीट नहीं करेगा, गलती होगी। कुरान ने कहा है कि ये सजा उसके लिए है कि जो इकरार करेगा अपनी उस गलती के लिए, अफा व असलहा फाजर हुआ गल्ला इन्ना उला जिहिब गालिबिन वाला मन कसर अबाद को नहीं का उला का मा सभी फिर दोहरा दिया कि इसके लिए इजाजत है। तुम्हारा रद्दे अमल ये होना चाहिए कि दरगुजर करो, लेकिन अगर आप तुम देखो कि उसमें नदामत का एहसास नहीं है, इस्लाह की गुंजाइश नहीं है, तुम बदला लेते हो उससे तो ठीक है, ले सकते हो, ये कोई जुर्म की बात नहीं है। इन्नम सबील अगर लगी ना जगले मुँह नाचा बजा बहुना फिर अर्द बगैर हक, जुर्म तो उनका है कि जो दूसरों पर जुल्म करते हैं, زیادتی کرتے ہیں. ہاں وہ بدلہ لینے میں زیادتی کیوں نہ ہو, وہ بھی تو ظلم ہو جائے گا. ظلم ہوتا ہے جو وہ کرتے ہیں, اور وہ بغاوت کرتے ہیں. یہاں ہے بغیر الحق, کتنی پریکٹیکیبل چیز. یعنی یہ ایک تو انفرادی طور پر کسی کی کسی غلطی یا جرم کے خلاف اٹھنا ہے. یہ جو بغیہ ہے قرآن میں, ایک نظام کے خلاف, مملکت کے خلاف, حکومت کے خلاف, یعنی ایک فرد کی طرف سے اگر وہ جرم ہو رہا ہے تو وہ تو ان باتوں میں آ گیا جو کہا گیا ہے کہ اس طرح سے بدلہ لو. اگر کوئی چنگیزی حکومت آ گئی ہے اس قسم کی کہ وہ مبنی ہی ظلم کے اوپر ہے, استبداد کے اوپر ہے, تو اس کے لیے قرآن کی دلیل ہے کہ اس کے خلاف کھڑا ہوا جا سکتا ہے. کون سی چیز جرم ہے؟ جب غونا فی الارض بغیر الحق, یہ ہے اس قسم. الحق جو ہے اس کے مطابق, اور الحق تو خدا کی کتاب ہی ہے. قرآن کریم کا تقاضا, اس کی کتاب کا تقاضا ہو اس کے مطابق, کسی غلط استبداد, ظلم, ستم, غصب, نحب, سلب پر مبنی کسی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا قرآن کے اخبار کے نیچے اس کی حدود میں رہتے ہوئے, یہ تو مومن کا طریقہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ الحق کے مطابق ہونی چاہیے. یہ ہے سر قرآن کی روح سے, تو جسے حکومت یا نظام مملکت کہتے ہیں وہ الحق کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہوتا ہے. قرآن کریم کے احکام, قوانین اور اقدار کو عملاً اسٹیبلش کرنے کے لیے ہوتا ہے. اللہ کا لہم عذاب العظیم, الحق کے مطابق جو اس طرح سے بغاوت نہیں کرتے, سلیکٹ نہیں کرتے, تو ان کے لیے ہے یہ سزا والی بات, جو جرم عظیم. اب اس میں بڑی استقامت کی ضرورت ہوگی. ولا من صبر وغفر ان ذالک لمن عزم الامور. یہاں پھر وہ بات آگے آ گئی. قرآن کریم میں جہاں باغیوں کو سزا دینے کے متعلق کہا گیا ہے, سورہ مائدہ کی جو آیت ہے اس میں سنگین ترین سزا ہے ان کے لیے. وہ بغاوت ہے نظام حق و عدل سے الٹنے کے لیے بغاوت. پرانے نظام سے الٹ کر اس کی جگہ ابلیسی نظام قائم کرنے کے لیے ایک بغاوت, وہ نہیں. پرانے نظام کو الٹنے کے لیے اگر کوئی استبداد یا بغاوت کی جاتی ہے تو قرآن نے اس کو بغاوت قرار دیا ہے, اس کی بڑی سخت سزا قرار دی. لیکن اس کے ساتھ ہی کہا ہے کہ اگر وہ باغی, وہ فوج چاہیے یا وہ پارٹی چاہیے, اگر وہ باغی سب اس سے کہ تم اس پر غلبہ پا لو, اگر وہ سرنڈر کر جائے پھر ان کو معاف کر دیں. کیونکہ ان کا سرنڈر کر دینا جو ہے اس کی علامت ہے کہ انہوں نے محسوس کر دیا ہے اپنی غلطی کو, اور اس کے بعد تم دیکھ سکتے ہو کہ ان میں اصلاح کی گنجائش ہے. اتنا بڑا جرم جو ہے اس میں بھی قرآن میں گنجائش رکھی ہے. وہ انسان کے اندر جو چیز ہے کہ احساس ندامت ہونے کے بعد وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے, اس سے وہ چشم پوشی کبھی نہیں کرتا, انتہا تک جاتا ہے. اور انتہا جو میں نے کہا قرآن نے اس میں یہ اجازت دی ہے کہ اگر وہ قبل اس کے کہ تم ان پہ غالب آ جاؤ, اس سے پہلے اگر وہ سرنڈر کر لیں تو ان کو معاف کرو. تو قرآن نے یہ چیز کہی ہے کہ اگر وہ سرنڈر نہ کریں, تم ان پہ غالب آ جاؤ, تو قرآن نے تجویز کیا ہے کہ یہ سزا دے سکتے ہو. یہاں ایک بڑی اہم چیز آتی ہے ہمارے سامنے کہ یہ فریضہ نہیں ہے کہ تم بھی ضرور ایسی سزا دو سرنڈر کرنے کے بعد. اب یہاں ہمارے سامنے اس وقت حسنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر, یہ قریش مکہ 13 سال حضور کی مکہ کی زندگی, 7 سال مدینے کی زندگی, جس قدر انہوں نے تکالیف و صعوبات فراہم پہنچائی. 7 سال مدنی زندگی میں تو ہر سال ہر مہینے قریب انہوں نے لڑائیاں کی, جنگ کی ہے آپ ان کے ساتھ, اس جماعت مومنین کے ساتھ, حضور کے ساتھ. بالآخر مکہ فتح ہوا. اس سرنڈر انہوں نے اس سے پہلے نہیں کیا, مکہ فتح ہو گیا, گرفتار ہو کے سامنے آ گیا. قرآن کی روح سے ان کو یہ سزا دی جا سکتی تھی. اب یہاں ایک اور اہم قانونی نقطہ آتا ہے کہ سزا دی جا سکتی ہے, ایک اجازت ہے, رخصت ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر سربراہ مملکت یا نظام آپ کا اس کے بعد بھی یہ دیکھتا ہے کہ اب بھی ان میں ایسا امکان نظر آتا ہے کہ اصلاح ہو جائے ان کی, اس کو اس کی اجازت ہے کہ اس کو بھی سزا نہ دے. چنانچہ یہ تمام قریش جب باب جولا حضور کے سامنے آئے ہیں فتح مکہ کے بعد, تو اس قرآن کے اس حکم کی روح سے ان کو سزا دی جا سکتی تھی. آپ نے پوچھا بھی ان سے کہ کہو تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے, تو وہ تو دشمن بھی شریف دشمن تھے. انہوں نے کہا کہ جیسا دشمنوں کے ساتھ اگر کیا جاتا ہے وہ رحم نہیں مانتے. لیکن حضور نے یہ دیکھ لیا کہ ان کے اندر یہ قوم ایسی ہے کہ جب یہ احساس ان کو ہو گیا ہے اس قسم کا اپنا غلطی کا, اس وقت اگر ان سے احسان رکھا جائے گا تو اصلاح کی گنجائش ہے. تو پورے کے پورے ان مخالفین کی جماعت کے متعلق حضور نے کہا را تقریب آدر تم کیا جاؤ, میں کوئی سزا نہیں تمہیں دینا, کوئی معاوضہ نہیں تم سے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے جتنا اسلام پھیلا ہوا آپ کو نظر آتا ہے اس کے بعد یہ حضور کے اسی فیصلے کا نتیجہ تھا. انہیں سزا دی جا سکتی تھی, سزا دی جاتی وہ یا ان کے مقدمین, ان کے ہم نواز, ان کے ہمدرد عرب میں بھی تھے, عرب سے باہر مملکتوں میں بھی تھے. سزا ملنے کے بعد تو پھر ان کے دل میں بھی انتظام کا جذبہ بیدار ہوتا ہے نا. وہ یوں سامنے نہیں آتے, انڈر گراؤنڈ چیزیں کرتے ہیں, سازشیں کرتے ہیں, وہ ان مملکوں کے ساتھ مل جاتے, پھیل جاتے. لیکن یہ ایک جو چیز تھی کہ ان سے یہ سلوک جو تھا اتنا تو سادہ گردی کا سلوک ہے, ایک فرد نہیں ہے, پوری جماعت ہے, لا تو شریف آ جائے تو مل جائے معاوضہ نہیں. اس فیصلے کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے پھر اسلام کی حفاظت میں اپنے سر کٹوا دی. اس کے بعد جو جنگیں اور ہوئی ہیں دوسروں سے, اس میں یہی لوگ جن کو اس طرح سے جسے کہیے معاف کر دیا گیا تھا, یہ اسلام کی حفاظت میں سب سے آگے آگے چاہیے. تو گویا یہ تھی وہ جو نگاہ نبوی نے دیکھا کہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے, امکان ہے صلاحیت کا, اور اگر ان کی اصلاح ہو گئی تو یہ ایسے ہیں کہ پھر یہ جہاں باطل کی خاطر یہ اتنے سالوں تک لڑتے رہے, حق کی خاطر اس سے زیادہ گرم جوشی کے ساتھ میدان میں آئیں گے. اور یہی ہوا, اسی لیے کہا کہ والا من صبرا و غفرا کتنا ڈالے کا لمن حضم الحمود. کہا یہ ٹھیک ہے ایسے وقت کے اندر تم بدلہ لے دو, سزا دے دو, یہ رخصت ہے تمہیں یہ, لیکن یہ عزم الامور نہیں ہے, کریکٹر کی بلند ترین مثال نہیں ہے. وہ یہی ہے کہ ایسے موقع پر بھی تم اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو, ان میں اصلاح کا امکان ہو تو کہو لا تقریب علیکم الیوم و غفرا, اس طرح سے اپنی بھی حفاظت کرو اور ان کی بھی حفاظت کرو. کیا بات ہے غفرا کا, لیکن صبر کی ضرورت ہے, اس میں بڑی استقامت کی ضرورت ہوگی. یہ بہرحال ایک قیاس ہے, ایک رائے ہے, ایک خیال ہے, ایک گمان ہے کہ اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے حق کے اوپر آئیں گے, حق کی خاطر اشار کریں گے. ایک اندازہ ہی ہے نا ان کے متعلق, ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو. کہا کہ یاد رکھو اس کے لیے بڑی استقامت کی ضرورت ہوگی, نگاہ رکھنی پڑے گی, دیکھنا پڑے گا. تو اس لیے جو یہ روش اختیار کرے اور اس کے بعد مسلسل نگاہ رکھے ان چیزوں کے اوپر, یہ عزم الامور ہے. دو لفظ ہیں ہمارے ہاں, ایک رخصت کہلاتی ہے, ایک عزیمت کہلاتی ہے. رخصت تو یہ ہوتی ہے کہ اجازت ہے تمہیں کہ یہ کر لو یا وہ کر لو, اس سے گناہ نہیں ہوتا جسے ہم کہتے ہیں, یہ کوئی جرم نہیں ہے, جیسے اجازت دی ہے خدا نے. لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس میں عزیمت کا ثبوت ہوتا ہے کہ اجازت کے باوجود انسان کو چاہے کہ لا تشریف علیہ کو مل جائے, یہ عزیمت ہے. اجازت ہوگی ان سے مطلب ان کو سزا دی جائے تو آپ جو نہ کھانا کھڑے. یہ رخصت چلاتی, یہ مجبوری نہیں ہوتی کہ جس ضرور اس کے ساتھ یہی تم کرو, اس سے زیادہ تو نہیں تم سزا دے سکتے. یہ تو ہوا حکم, یہ رخصت ہے کہ کتنی سزا تم دے سکتے ہو. لیکن اگر تم دیکھو کہ اس وقت افغ سے درگزر کر دینے سے اصلاح ممکن ہے, اصلاح کرو. لیکن اس کے لیے بہت بڑے پختہ کراکٹر کی ضرورت ہوگی. عزم و جمہور کے لیے نہ یاد کیے جا سکتے. مومن کی صرف عظیمت سے آدھا ہے. رخصت جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جس سے یوں کہیے کہ نہ گناہ ہوتا ہے نہ کچھ ثواب ملتا ہے. اجازت تھی آپ نے وہ کر لیا. اصل چیز اجازت کے باوجود عظیمت جو ہے یہ ہے اصل کا. آگے پھر وہی آیت آئی ہے جس کا میں نے کہا جاتا ہے کہ کئی دفعہ یہ آیتیں آتی ہیں ان کے غلط ترجموں میں پیس ہونے میں نے کہیں کا نہیں چھوڑا. وہ میں یوز لے لا سماج ہوں جسے خدا گمراہ کر دے اس کا کوئی پھر اس کے بعد والی وارث نہیں ہو. میرا خدا گمراہ بھی کرتا ہے لوگوں معذل. یہ ہر قرآن کریم میں جس کے ترجمہ یہی ملے گا آپ کو جسے خدا گمراہ کر دے. انتہا یہ ہے کہ وہ جو خدا کے منانے میں نام بنائے جاتے ہیں نا اسماء الحسنیٰ, اس میں ایک نام ان کے ہاں المجلد بھی ہے خدا کے لیے گمراہ کرنے والا خدا. ویسے تو میں نے اپنی کتاب التقدیر میں ان مقامات سے پوری روشنی ڈالی ہے کہ ان کا مفہوم کیا ہے. اتفاق سے پھر اسی مہینے کے طلوع اسلام میں پانی پینے کی فرصت مل گئی. اسی جولائی کے مہینے کے طلوع اسلام میں ایک اور مضمون مل رہا ہے تقدیر کی گہرائیوں. اس میں میں نے یہی پوائنٹ لیا ہے کہ جہاں خدا ان کاموں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے ہم نے یہ کیا, قرآن کی روح سے اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے. اب یہی جو چیز ہے جسے خدا گمراہ کر دے اور اس کے آگے ہے وہ طرف ظالمین لما راہل عذاب جو پوجونا حال علام رکھ, تو جب وہ پھر عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت لائیں گے. یعنی خدا گمراہ کر رہا ہے اور پھر ان کو جہنم میں پھینک رہا ہے. وہ چیزیں یعنی اتنے میں انسان کھڑا ہے کہ اگر سوچے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بات نہیں ہو سکتی, کچھ اور ہوگی. وہ جو اور ہے وہ نہ بھی اس کی سمجھ میں آئے اتنے پہ تو وہ کہہ دے گا کہ یہ تو نہیں ہو سکے. لیکن کون کہہ دے گا جو کھڑا ہو کے سوچے گا. اور اب اور جب سوچنا ہی حرام اور جرم قرار دیا جائے تو پھر وہ سوچے گا. جب یہ کہا جائے گا اس کے بعد تو وہ کہے گا جی وہ قادر مطلق ہے, ٹھیک ہے چل آگے چل جا. سوچنا تو ہے نا. اور سوچ اور قرآن یہی تو اسلام ہے. سوچ کے بغیر تو قرآن سمجھ نہیں آئے. حکم ہے خدا تدبر پھر قرآن. جرم قرار دیا ہے کہ یہ تدبر نہیں کرتے, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ تالے بنائے ہیں اور پھر ان کو اپنے دلوں پر لگا دیتے ہیں خود اپنے بنائے ہوئے تالے. لیکن وہ جو سوچے گا وہ یقین مقامات سے کھڑا ہو جائے. نہ سوچنے والے کے لیے آسانی ہے جن کا اخلاق سے یہی کچھ ہوتا چلا ہے, وہ یہی مانتے چلے آ رہے ہیں. مطلب ان کا یہی ہے. وہ جو پہلی تفسیر میں لکھ دیا تبری ہے اور اس کے بعد پھر ہزار سال کے اندر وہ اسی کے اوپر ہر چیز جو ہے چلی آ رہی ہے. اس کی سند یہ ہے کہ اخلاق کا مطلب یہ ہے. کل سے صالحین نے ایسا کہا ہے. سوچنا نہیں, اور قرآن تو اس کو دلیل ہی نہیں مانتے. بلکہ وہ مخالفین یا پکار جو تھے ان کا مطلب یہ بتاتا ہے کہ جب ان سے چاہیے کہ نہیں قرآن کی طرف آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم تو اپنے اسلاف کے مطلب سے چلتے جائیں گے. قرآن کریم پکار کا یہ مطلب بتاتا ہے اور یہاں فخر سے کہا جاتا ہے یہ بات کہ یہ اسلاف کا مقصد ہے. تواتر سے چلا آ رہا ہے, توارث سے چلا آ رہا ہے. اور اس کے بعد ایک اور چیز ان کے یہاں اجماع امت ہے. سب امت کا اجماع آج تک کسی ایک نقطے پہ ہوا ہی نہیں, کسی پہ نہیں. اجماع اجماع جو ان کے یہاں ویسے اس میں درتی رہتی ہے تاکہ سمٹ سمٹ آگے کسی طرح سے وہ ثواب اعظم پہ لے جائیں. اور ثواب اعظم کے معنی ہے گنتی میں جو زیادہ تھے وہ چونکہ سمٹ ہے اس لیے انہوں نے یہ حدیث منا لیا. سوال ہی نہیں ہے حدیث آنے مانا. سند اور حجت دین میں آپ کہہ رہے ہیں کہ روزمرہ کے معاملے میں نہیں کہہ رہے ہیں. تو پیاز مفید ہوتا ہے دلیل کیا ہے کہ صاحب یہ چیز جو ہے ہمارے یہاں ہوگا مال اس سے چلے آ رہے ہیں ٹھیک ہے کہا کے بھیج لیجیے گا کیا نتیجہ نہیں کہ دین کے معاملے میں عزیزہ نے من سند اور حجت جس کے لیے ایک ہی معیار ہے قرآن کی روح سے ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک جو بھی خدا کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ان کو کافر کہا جاتا. کتنی واضح ہے یہ معیار اس کے متعلق قرآن کا سند حجت مانزل اللہ مانزل اللہ کے مقابل میں عزیزہ نے من جتنے بھی ہمارے یہاں مسئلے ہیں اخلاق کے صحیح بزرگوں کے صحیح تواتر صحیح توارث صحیح وہ اگر باغ اللہ کے مطابق ہیں ہمارے فراہم کی اوپر تو ٹھیک ہے انہیں اس کے خلاف جاتے ہیں تو ہم مقلف ہیں قرآن کے اوپر ایمان لانے کا ان کے ایمان لانے کے لیے مقلف نہیں ہے. کہیں خدا نے نہیں یہ کہا کہ تم سلف سالین کے اوپر ایمان لاؤ اجماع امت کے اوپر ایمان لاؤ تواتر پہ ایمان لاؤ. بیٹن عزیزہ نے مان نے اس کے لیے بڑی جسے میں نے ابھی عظیمت کہا ہے یہ جب تک یہ آپ کے ہاں یہ اوپریسی ہے یہ نظرات کا زور ہے یہ بات آپ کر سکنا تو ایک طرف کہہ نہیں سکتے. یہ بھی اس کے لیے تو جب بھی کبھی یوں جو عام الفاظ میں کہتے ہیں قسط میں یاوری کی اس مسلمانوں کی قوم میں اگر کوئی ایسی جماعت پیدا ہوئی جس میں یہ جرت ہوئی یہ بات یا کو جیسے کہ یہ پردو خا اتنی بڑی جرت ہے اتنے طرح سے کہو اور جن الفاظ میں اقبال نے یہ سب ڈسکس کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ ہے جو کچھ دین ہے کہ یہ کہا جائے کہ نارائن اللہ نے یہ کہا ہے یہ حق ہے اس کے خلاف ہر بات باطل ہے. کہا یہ تو وہ شخص کہہ سکے گا جو عمر کی روح کو لے کر ضرورت اور بسالت سے آگے بڑھے. وہ عمر کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے آخری سانسوں میں یہ کہہ دیا کہ حسبنا کتاب اللہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اس دور میں تو چلنا مشکل نہیں, وہ سارے ہی اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے. لیکن جب یہ چیز دین بن جائے غیر از قرآن تمام چیزیں دین بن جائے سندیں بن جائیں تو ان تمام چیزوں کو کاٹ کے صرف قرآن کو سند و حجت تسلیم کرانا حزم الامور ہے بڑی ضرورت ہے. لیکن بہرحال یہ قوم یا کوئی دنیا کی اور قوم صحیح راستے بھی اسی دن آئے گی جس دن اس نے قرآن کو سند اور حجت مان لیا دین کے اندر. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. اس دن جب یہ تباہی ان کی اوپر آئے گی جسے قرآن عذاب کہتا ہے ان لوگوں کے اوپر تو تم دیکھو گے کہ وہ ذلت و خواری سے سر جھکائے ہوئے ہوں گے ندامت. لیکن یہ ندامت بعد اب وقت ہے کیونکہ اب اصلاح کے لیے وقت نہیں رہا. قرآن نے اسی لیے کہا ہے کہ توبہ اس کی ہے کہ جب غلط کام ہو جائے اس کے فوری بعد اس کو احساس ہو فوراً ہی اس کے بعد یہ عزم کر لے کہ میں نے اس کا ازالہ کرنا ہے اور اس کے بعد ہے توبہ اس کی نہیں ہے غلط کام کیا اور اس کے بعد پھر انتظار کر کے رہا حتیٰ کہ جب موت سامنے آ گئی تو اسے کہا ازالہ میری توبہ بین ممی سامنے آ جانی ہوگی. اس وقت کہا جب ایسے وقت میں کہنے والا اس کی توبہ توبہ نہیں ہے. توبہ لفظ زبان سے کہنے کے معنی نہیں ہے معافی. توبہ ہے جو کیا تھا اس کو انڈو کیا جائے اور اس کی جگہ اس سے بہتر کام کیا جائے. یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو تو توبہ ہے. توبہ و اصلاح توبہ و اصلاح سارے قرآن میں دونوں چیزیں اکٹھی آتی ہیں. پہلے کیے ہوئے تو ندامت کے مجھ سے غلطی ہوئی آئندہ کے لیے یہ عزم کہ میں پھر ایسا نہیں کروں گا اس کے برعکس اور ایسے اچھے کام کروں گا جن کا وزن اس سے زیادہ ہو इन दोनों के मजमुए का नाम तौबा है, तो जब ऐसा वक्त आ जाए कि इसके लिए फिर मौका और वक्त ही ना हो अच्छे काम करके पहले काम के नुकसान का इजाला करने का, तो तौबा कहे। तो कुरान ने कहा है कि तौबा उसकी नहीं है, तो जब मौत सामने आए और उसको चाहे कि हाँ तौबा, और उसके लिए उसने फिरौन की मिसाल पेश की है ना कि सब कुछ सरकशी करता रहा और जब वो डूबने लगा है तो उस वक्त उसने कहा आलम ये तौबा मैं ईमान लाता हूँ इसराइल के खुदा पर। तो हम आप होते तो हम तो ये कहते ना कि ये ठीक है साहब, देखिए ना अब चिल्ला रहा है रो रहा है इसको बचा लो, लेकिन वो तो कानून का खुदा है। उसने कहा आला एक सांस पहले तक सरकशी की वो कैफियत थी, और आप कैफियत ये है कि मौत सामने आ रही है डूबने लगे हो, तो इस वक्त आप ये कह रहे हो ईमान लाए डरको हो हम पुख्ता नहीं जिंदार का रुकना मानसून, तो ईमान तो एकदम थी तो कुछ में भी पुख्ता नहीं माना गया नहीं तस्लीम किया गया है। मैंने अर्ज किया ना तो इसीलिए कि इसके बाद वो उसकी उम्र में वक्त नहीं रहता जिसमें वो अच्छे काम करके अपने गलत कामों के नुकसान का इजाला कर सके। इसलिए झुकी हुई निगाहें उस वक्त जब अजाब आ जाए तो ये वो निगाहों का झुकना नहीं है जो इजाफ या निजामत से होता है, ये तो अजाब को देख के होता है। यज जुर्मना मैंने कार्यक्रम सही नहीं, बड़ा अजीब महाकाती अंदाज होता है, पहले से जरूरत नहीं होती उस वक्त आंखें उठा के आंखों में आंखें डाल के बात करने की जरूरत नहीं होती, कहता कनखियों से इधर उधर देखते हैं कि कोई है ऐसा जो मदद कर सके, तो कनखियों से देखते हैं आंखें उठा के सामने वही जिसे हम कहते हैं आंखों में आंखें डाल के बात करने की जरूरत नहीं होती, अजाब भी होता है। वकाल लजीना आमनु इन्नल खासरीन लजीना खसरु अनफुसहुम वअहलीहिम यौमल क़ियामा, उस वक्त ये अरबाब ईमान कहेंगे कि नुकसानदार हकीकत उसका नुकसान है जिसने सदार खुदाबंदी की खिलाफ कर दी, अपने आप को भी तबाह किया अपने अहल को भी तबाह किया। अहल में सिर्फ अहल खानदान नहीं आते, पार्टी रुफका अरबाब कारवां जितने भी साथी हों हम मसलक कह लीजिए उन सब के लिए लफ्ज आता है। अलो इन ज़ालिमीन फ़ी अज़ाबिन मुक़ीम, फिर वही बात आ गई कि ज़ालिम ज़ुल्म करने वाला वाकई बहुत बड़े अज़ाब में होगा। वमा कान लहुम मिन औलिया यंसुरुनहुम मिन दूनिल्लाह, खुदा के कानून की खिलाफ वर्जी से ये अज़ाब आया है। अज़ाब आना वगैरह हमारी जुबान के अल्फाज हैं, ग़ीबा-ए-मन आता नहीं है, अपने हाथों से लाया जाता है। कुरान ने बार बार ये चीज कही है कि हर मुसीबत तुम्हारे अपने हाथों की लाई हुई होती है, इसके लिए जो हम कहते हैं ना कि अजाब आता है वो ऐसे ही है जुबान में होता है ना। ट्रेन में आप सफर कर रहे होते हैं तो आप जरा पहले जहाँ जाना है गुजरा वाले उससे जरा पहले कहते हैं गुजरा वाला आ गया, तो गुजरा वाला तो अपने मकान पर खड़ा है उसने आना और जाना कहा है, तुम कहो कि हमारी गाड़ी गुजरा वाले के पास आ गई ये तो बात ही कभी है नहीं कोई कहता, ठीक है ना आप भी बैठे होंगे गाड़ी में यही कहते हैं ना, हम भी यही कहते हैं गुजरा वाला आ गया, वो कितो आ गया हो वो आ गए हो गुजरा वाला, लेकिन जुबान में यही होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अजाब आ गया आ ही गया और अजाब से जाग चले गए मंजूर ला वमें ये भी मिलता हूँ कमाल मुंसबीन, फिर तर्जुमा इसका ये है कि जो कवानीन या खुदाबंदी को छोड़ के गलत राह अख्तियार करता है उसको फिर कोई सीधा रास्ता नहीं मिल सकता, बात साफ हो गई। استغيثوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجا يومئذ وما لكم من نكير، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ جب وہ تباہی تمہارے سامنے کھڑی ہو جائے اس سے پہلے خدا کی آواز سے لبیک کہو، کیونکہ جب وہ آ جاتی ہے تو پھر لوٹتی نہیں ہے، फिर तुम्हारी तस्वीरें फेरने से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने से वो टलती नहीं है। इससे पहले जब हुनूर वक्त है किसी काम से अपनी गलती का इजाला कर देना, ये उस वक्त की बात है, ऐसे करो इंतजार न करो। उस वक्त तो फिर कहीं पनाह नहीं मिलेगी, इनकार भी नहीं तुम कर सकोगे, असलियत तो ये होगी। फाइन आ रजू कमार चलना का हाल हिम हसीन अलह का इल्लत बनाओ, कहता है रसूल ये सब कुछ इनको बता दे वाजे कर दे। कुरान में दूसरी जगह है ताकि कोई जान इसलिए تباہ نہ ہو جائے, کوئی لفظ اس لیے تباہ نہ ہو جائے کہ اس تک قرآن نہیں پہنچا تھا. کہا یہ تمہارا سلسلہ ہے اس کو بتانا, خود بچنا ہی نہیں اس کو بتانا بھی. مومن اتنا ہی نہیں کہ یہ تیرنا جانتا ہے تو یہ خود دریا سے پار چلا جائے گا, اس کا فریضہ یہ ہے کہ تیرنا جانتا ہے تو ڈوبنے والے کو بچانا بھی اس کا فریضہ ہے. یہ بات کہ کوئی جان اس لیے تباہ نہ ہو جائے کہ قرآن اس کا سننے میں نہیں پہنچا, دوڑا گرم ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم نے بات پہنچا دی. اب اگلی بات جو ہے نا, اب ہمارے ہاں ہر شخص نقش لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سارے جو بیساریوں کے جفر کے نقشے بنتے ہیں اور آنکھوں کے اندر تلواریاں نکلتی ہیں, منہ سے جھاگ نکلتی ہے, ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا ہے, ممبر سے کھڑے ہوئے ہوئے, اور پوچھو نہیں کسرا کچھ نو کچھ نہیں ہو گیا ہے ہوں گا ہوا ہے. یعنی یہ چیز ہے جیسے کچھ ان کی دلی سے لگا دیا تھا دروغہ ہے کہ کسی طرح سے یہ تھانے دار ہیں ان کے اوپر, تو کیوں نہیں سی پوری لفظ سی پوری کے مطابق چلتے. رسول سے کہا جا رہا ہے کہ فریضہ تمہارا بات کو پہنچا دینا, ہم انسان کے اختیار کو سلب نہیں کرنا چاہتے, واضح کر دو, سمجھ میں بات آ جائے, پتہ چل جائے ان کو کہ یہ غلط راستہ یہ صحیح راستہ. راستہ دکھانا تمہارا کام ہے, صحیح راستے پہ چلانا تمہارا کام نہیں. مجبوری سے چلنا صحیح راستے کے اوپر یہ کوئی نیکی نہیں, اپنے اختیار سے صحیح راستہ اختیار کرنا یہ ہے. تو کام اتنا ہی ہے کہ دونوں راستے دکھا دیے جائے, کہا تم ان کا دروغہ نہیں ہو کہ مار مار کے ڈنڈے کے زور کے اوپر کہ تم صحیح راستے کے اوپر کہو گے بلا کے رہوں گا صاحب, دیکھوں گا کیسے نہیں چلتے ہیں صاحب. ٹھیک ہے جی, ڈنڈا کے یوں نہ آلے تو ادھر بلا, بس صرف یہ ہے تمہارے لیے. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ آگے یہ آیت مل رہا فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. کہا یہ جو بات ہم نے کہی کہ تو ان کے اوپر دروغہ مقرر نہیں کیا گیا, تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے, باقی تین انسان کے اختیار سے ہے. اور انسان کی تجربت یہ ہے کہ جب اس میں خوشحالی آتی ہے تو بڑا پھنے کھا بنا پھیرتا ہے, میں نے جناب یہ کیا ہو, وہ بزنس چلایا اور ایسا یہ کیا ہو, اس میں سے یہ ہوا ہو, سب کچھ قرارداد دیے جاتے ہیں. جب کبھی مصیبت آتی ہے, یہ ہیں وہ لفظ جو میں نے ابھی عرض کیا تھا جو کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے لائی ہوئی ہوتی ہے, ان تصویر ہوں صحیح ہے تم دماغ قدم پہلی ہوں. جب ان سے مصیبت آتی ہے جو ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے, اس وقت چیخنے لگ جاتا ہے, چلانے لگ جاتا ہے کہ خدا نے مجھے تباہ کر دیا, خدا نے برباد. وہاں بھی قرآن نے یہ کہا کہ ہم کسی کو تباہ برباد نہیں کیا کرتے, کھڑے ہو کے سوچو کہ یہ تباہی تم سے کیوں آئی ہے, اور وہاں جو گنایا گیا ہے کہ کیوں تباہی آتی ہے عجیب چیزیں. کہا یہ اس لیے تم, وہ اس نے کہا ہوا کہ مجھے ذلیل کر دیا خدا نے. کہا خدا نے ذلیل نہیں کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں جو تنہا رہ جاتا تھا تم اس کی عزت نہیں کیا کرتے, تم اس لیے ذلیل. یقیناً معاشرے میں لاکھوں انسانوں کے اندر رہتا ہوا بھی جو اپنی مصیبت میں تنہا محسوس کرتا تھا, کوئی اس کا یار و مددگار نہیں ہوتا تھا, یہ تمہارا معاشرہ تھا. اور آج کہتے ہو کہ خدا نے تمہیں ذلیل کیا, تم اس لیے ذلیل ہوئے کہ تم اس کی عزت نہیں کرتے. دماغ قدم ہے اپنے ہاتھوں کی لائیے تباہی ہے تمہارا, ہم تو کسی کو تباہ نہیں کرتے. انسان بے حد نہ شکر گزار واقع ہوا, سرکش واقعہ ہوا, انکار کرنے والا واقعہ ہوا. خدا کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ تمہارے دندے کے زور کی اوپر تم کے ضرور سیدھے راستے پہ چلاتے پھرے. للہ ہے ملک اس تمام آتے کا نام, تم ہی نہیں ہو, اس کی بات جو ہے ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے, اور فطرت کی اشیات اس کے قوانین کے اوپر آج خود عمل کیے چلی جا رہی ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے, تمہارا بگڑا ہے کہ تم اس کے قانون کے مطابق نہیں چلتے تو اس کی بادشاہت میں فرق آ جاتا ہے. اس لیے وہ ڈنڈے کے زور پہ چلایا کہ میرا ہی وہ جو تخت ہے وہ ڈول جائے گا جسے کہتے ہیں, اس کو اس کی فکر نہیں ہے. اس نے تو قرآن میں دوسری جگہ کہا کہ ساری کائنات کے تمام انسان بھی اگر وہ کفر اختیار کر رہے تو ہمارا کچھ نہیں نکلتا. ہم تو اس دن بھی خدا تھے جب تم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, ضرور نہیں آئے تھے پیدا ہونا تھے. بالکل تمام آتے بنا کائناتی قوتیں جو ہیں ان پہ ہمارا کنٹرول ہے. یہاں ایک بات جنہوں نے قرآن میں کہی ہے اور اس میں ایک اہمیت ہمارے لیے بھی ہے, تھوڑا سا وقت ہے. یخلوکو ما یساو یحبو لمن یساو اناتم و یحبو لمن یساو زخور و یزوجهم ذکرانم و اناتم و یجعل من یساو عقیما انه علیم قدیر. کیا بات ہے قدیر. کہا ہمارے ہم کچھ قوانین مقرر ہیں. یہ مسئلہ جو ہے کہ صاحب لڑکیاں بھی پیدا ہوتی ہیں, لڑکے پیدا ہوتے ہیں, لاولے بھی رہ گئے ہیں, لڑکیاں اور لڑکے دونوں آتے ہیں, یہ سب کچھ. یہ کہا کہ اس کے لیے ہمارے قوانین مقرر ہیں, قاعدے مقرر ہیں. ابھی تک یہ بات ان کی تحقیق میں نہیں آئی تھی. یہاں پہنچنے کے بعد ابھی تک میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان نے یہ جینیٹک کے متعلق تحقیق نہیں کی تھی. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اب اس کی طرف یہ رخ آ رہا ہے. یورپ کے یہ جو سائنسدان ہے, اس جو موضوع جو ہے انسان کی ابتدائی تخلیق کا, بچوں کا کہہ لیجیے یا جلیم کا کہہ لیجیے, اس میں بڑی تحقیق کر رہے ہیں. وہ حضور قرآن نے یہ کہا, یاد رکھ کہ ہم نے اس کے لیے کچھ قوانین کچھ قاعدے مقرر کر رکھے ہیں. ابھی تک انسان ان قاعدوں کے پڑے ہوئے قرضوں کو اٹھا نہیں سکا, چل رہا ہے اس کی طرف, آ رہا ہے اس کی طرف, اور ان سے پردے اٹھ گئے. اور یہ چیز انہوں نے تحقیق اگر کر لی کہ لڑکی کیسے پیدا ہوتی ہے, لڑکا کیسے پیدا ہوتا ہے, کہ جس طرح سے ہر چیز کا علاج ممکن ہے, حتیٰ کہ یہ چیز کے وہ علاج نہیں ہوتی, یہ چیز یہاں تک تو یہ آ گئے ہیں کہ اس چیز کا دیکھتے کہ مفت کہاں ہے, یہ قابل بنا دیتے ہیں کہ اولاد پیدا ہو. قرآن نے خود حضرت زکریہ کی بیوی کے متعلق یہ کہا کہ یحییٰ کی والدہ تھی, جب کہا کہ حضرت زکریہ نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, بیوی بوڑھی ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے, تو وہ قرآن نے کہا اصلحنا لہو, ہم نے اس کی بیوی کی اصلاح کر دی جس کی وجہ سے وہ اولاد کے قابل ہو گئے. تو قرآن نے خود یہ ایک اشارہ دیا ہے کہ اگر وہ اصلاح کر دی جائے علاج کے ذریعے سے, تو جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ عقیم ہے, اولاد ان کے اس عورت کے یہاں پیدا نہیں ہو سکتی, اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. وہ اس کے پیچھے چلے ہوئے ہیں یورپ والے. تو یہاں تک تو آ گئے. ایک بات میں یہاں بڑی اہم بتا دوں, ہمارے ہاں تو جس بیچاری مظلوم کے ہاں, میں نے کہا تھا نا کہ دو ایک بیٹیوں تک تو خیر برداشت کیا جاتا ہے, تیسری ایک بیٹی ہو یا چوتھی بیٹی ہو. تو میرے ہاں وہ آپ کو معلوم ہے ہماری ایک پرانی بیٹی ہے, وہ جو گائناکالوجی کی بہت بڑی اسپیشلسٹ ہے, وہ مجھے کس سے سناتی ہے. لیکن بابا جان صورت یہ ہے, یعنی جہاں بچے پیدا ہوتے ہیں وہاں عورتوں کے, کہ جس غریب کے ہیں, جس عورت کے ہیں, غریب نہیں ہے وہ. آپ کو یہ جو ہم کہتے تھے کہ یہ جہالت ہے غازبن, یہ صاحب غریبی ہے, ان کا بالکل نہیں. بڑے بڑے ماڈرن لکھے پڑے ہوئے سارے اچھے عمرا امیر گھرانے, ان کے یہاں بھی صورت یہ ہے. انہوں نے کہا کہ وہ بچے کی پیدائش سے کچھ وقت پہلے ہراس نہ ہو جائے, پتا نہیں کیا ہونے والا ہے. یعنی یہ نہیں کہ کوئی حادثہ ہو جائے گا وضع حمل میں کہ وہ درست طریقے سے ڈلیوری نہ ہو, یہ کہ پتا نہیں کیا پیدا ہو جائے. پہلے سے خائف نے کہا, میرے یہاں وہ کیسز ہیں کہ جو اپنے اوپر موت تاری کر لیتی ہے اس بات سے کہ خدایا کہیں پھر بیٹی نہ ہو, اور اگر وہ پھر بیٹی پیدا ہو گئی, کئی دفعہ اتنا شوق پہنچتا ہے ان کو کہ حاصل ہو جاتا ہے, اور روتی بھی رہتی ہیں اس کے بعد وہ کتنے دنوں تک جب تک وہ رہتی ہے. یہ کیا قیامت ہے. وہ جس گھر میں اس نے جانا ہے نا, جہاں سے آئی ہوئی, وہاں یہ ملحوظ جو گری جا رہی ہے نا کہ بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں, برداشت نہیں ہو رہی. عرب جاہلیت جو تھی قرآن نے اس کے متعلق کہا ہے نا کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب ان کو کوئی بتاتا تھا کہ بیٹی پیدا ہو گئی تمہارے یہاں, تو چہرے کا رنگ کیا پڑ جاتا تھا, اور وہ سوچتا تھا کہ اس کو عمر بھر شرمندہ رہنے کے لیے زندہ رکھوں یا ابھی سے اس کو گڑا کھود کے دفن کر دوں. اور وہ دفن کر دیا کرتے تھے, چنگائی کر دے. اسلامی معاشرہ تھا کہ جس نے جب کہا والا کا سرغم نہ بنی آدم صرف کہا, مرد نہیں کہا, اس کے اندر واجب تقریر برابر کی عورت بیٹی اور بیٹے. اور عزیزہ نے من جہاں میں آ رہا تھا, میرے تحقیق ہو رہی ہے نا, یہ جو عورت مجرم ہوتی ہے کہ یہ بیٹیاں جل رہی ہیں, یعنی جیسے اس نے کچھ انتظام اپنے اندر کر رکھا ہے کہ بیٹا نہ ہونے کا, ان کے میں انتظام ایسا کرتی ہوں, بیٹیاں ہوں, उसको ऐसा मुजरम करार दिया जाता है जैसा ये उसकी वजह से हो रहा है। पहली चीज तो यही है, ऐसे इससे पहले तो हम समझते नहीं थे कि ये ठीक है पतन धारा किधर उसका कानून है जिसकी वजह से लेते हैं उसमें देते, यानी उसमें भी ये चीज थी, हम मुतय्यन तौर पर नहीं कहते थे कि ये इसका ही कसूर है, लेकिन अब तो उनकी तहकीक अजीब चीज के ऊपर आ गई है। और ये जब चीज मेरे सामने आई तो मैंने कहा क्या बात है कुरान की, वो ये चीज है ये गाइनन के जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी तहकीक है ये कि औरत के अंदर जो दो गायजे ये अमल ठहरता है, मर्द का जरसूमा औरत के अंदर जरसूमे से आके मिलता है जिसे तलाक कहते हैं उससे हमल ठहरता है। अब ये बात सुनने की है जो काफी थी, औरत के रहम के अंदर दोनों किस्म के ये मजसूम मौजूद होते हैं, लड़का पैदा करने वाला भी और लड़की पैदा करने वाला भी, उसमें दोनों मौजूद होते हैं, दोनों का इम्कान होता है। मर्द के नुस्खे में से ये चीज आती है, बेटा पैदा करने वाला या बेटी पैदा करने वाला, उसका वो अगर बेटा पैदा करने वाला नुस्खा आता है तो औरत के बेटा पैदा करने वाले में इस्तेमाल होता है, वो बेटी पैदा करने वाला नुस्खा होता है तो इसकी बेटी पैदा करने वाले के इस्तेमाल होता है, तो अगर कहीं जुर्म करार देना है वो तो मर्द का होता है। यानी कुरान तो इसको जुर्म करार ही नहीं देता, लेकिन करार देना है अगर तुमने तो तहकीक तो ये कह रही है कंट्रोल कुछ करना है तो उस मर्द के ऊपर कंट्रोल करो, उसको कहो कंट्रोल अपने आप के ऊपर करे, बेटा पैदा कराना है तो बेटा पैदा करने वाला जरसूमा दाखिल करे इस फ्रेम के अंदर, वो तो दोनों के लिए इस्तेमाल के लिए तैयार बैठी होती है। कितनी अजीब तहकीक है जहाँ तक पहुँची है कुरान, ये आयन साहब की अजीबा ने मान, मैं इल्जाम उनको देता था हजूर अपना नहीं कराए, मैं साहब अपने मुतलक सोचो ना क्यों ये जरसूमा तुमने भेजा, और अगर तुम कहो कि मेरा तो बस नहीं था तो उसका बस था कि वो बेटी पैदा करती तुम्हारे लिए, लेकिन ये चीज है कि चली जा रही है हमारे हर घर में ये चली जा रही है, इतनी मनहूस तलाकें दी जाती हैं, निकाह टूट जाते हैं, मनहूस बेचारी को तब दिक हो जाती है, अजाब उसके लिए वो घर बन जाता है, सौ नंदन सौ सारी, और फिर आके सहेलियां बेचारी आके रोती भी है उसके साथ मिलते, और फिर उसको तीसरा हौसला देती है कि सब्र शुक्र करो जाना अल्लाह की मर्जी है, जो कुछ चली रही वो अल्लाह की मर्जी है, वो लड़कियां दे जाएगा तुम्हारे जहाज की इम्तहान है, इसके लिए वो हमारे पैमाने हैं और वो इलम पर मबनी पैमाने हैं, जब इन पैमानों का इलम तुम्हें हासिल हो जाएगा तो फिर तुम भी इसे कंट्रोल में कर लोगे, अपने चाहोगे तो बेटा पैदा होगा और चाहोगे तो बेटी पैदा होगा, फिर अफीम होने वाली बात जो है वो लावलत भी है उसकी भी सलाह हो जाएगी, जुर्मा की बात जो है कभी ऐसा भी होता है ये भी कर सकोगे तुम, क्योंकि वो कदीर तो है और वो इसमें वो कुदरत महज डिक्टेटरशिप की बना के ऊपर नहीं वो चीज बना रखी, अलीम कहा कुरान ने अलीम रजिया ने मान ये चीजें सोचने की होती हैं, जो कानून इलम पर मबनी है जब उस कानून का इलम हासिल हो जाएगा तो जिम्मा हासिल हो जाएगी, सीधी सी बात है, हमारे इलम की कमी है जो हम अभी तक उसके कुदरत को या इस कानून को उसके नहीं समझ सके, लेकिन हमने तो कुदरत भी तर्जमा कर दिया इसका, जिसके माने कानून है ही नहीं कुदरत, कानून का उसको भी हम पहुंच गए, ये है मलूकियत के जमाने का वजह करता इस्लाम, जिसमें कानून नहीं आता हर चीज हुक्म की आती है, और ये कानून जो है कैसे मिला ये बड़ी अहम आयत आगे आ गई है, महाराज थोड़ा सा वक्त बाकी है, एक तो अजीबा नमन कवानी में फितरत है वो भी इंसानों के बनाए हुए नहीं है खुदा के बनाए हुए, लेकिन उनमें ये चीज है कि इंसान अपने इलम और तहकीक में अगर तरक्की करता चला जाए उन कवानी को दरियाफ्त कर सकता है, जैसे मैंने कहा था डिस्कवर कर सकता है, उससे पर्दे पड़े हुए होते हैं पर्दों को उठा सकता है, कानून जब समझ में आ जाए तो उसकी रूह से जो कुवत होती है पावर नेचर की जो होती है उसको फिर कंट्रोल कर देता है, एटम के अंदर जो बेपनाह कुवत थी उस कानून का इल्म होने के बाद उन्होंने कंट्रोल कर लिया ना उसको, इल्म और कदीर जो है वो कर सकता है, कुछ कवानीन वो हैं जिनको कानून नहीं बल्कि हम वैल्यूज कहते हैं अकदार कहते हैं, वो इंसानी जिंदगी के मुतल्लिक होती है, ये इस तरह से इंसान उनको उनकी तहकीक करके डिस्कवर नहीं कर सकता था, उन्हें वही के जरिए से अल्लाह ताला ने हमें दी, नबी पर रसूल पर वही किस तरह नाजिल होती थी
غیر اجنبی اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا. یہ خصوصیت ایک انفرادیت تھی صرف نبی کی. ایک چیز تھی اس نے جو قرآن نے کہا کہ اس نے نبی کی اپنی فکر کاوی کسب و ہنر اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا. منزل من اللہ اوپر خالد سے ایک علم آتا تھا, وہ کہاں ہوتا تھا, قلب نبی کے اندر اس کو داخل کیا جاتا تھا. اور یاد رکھیے یہ جو چیز ہے نا کہ کیا بات جو کہتے ہیں کہ کچھ خیالات ہوتے تھے جو نبی کے قلب میں ہوتے تھے, پھر وہ اپنی زبان میں ان کو باہر بیان کرتے تھے اور وہ وہی تھی, بالکل غلط ہے. کوئی خیال بغیر الفاظ کے القا ہی نہیں دیا جا سکتا, آ ہی نہیں سکتا انسان کے ذہن میں. بنیادی مسئلہ ہے جو سمجھتے ہیں علم اللسان کا کہ یہ جو وہی آتی ہے نا یہ الفاظ کے ذریعے سے وہی تھی, الفاظ بھی خدا کی ہیں, اس لیے اس نے اس کو کلام اللہ کہا ہے. تو قرآن میں جو الفاظ ہیں جیسے قرآن ہے یہ الفاظ خدا کے ہیں, وہی کے ذریعے رسول کو دیے جس نے رسول کی اپنی فکر کا کوئی شائبہ نہیں. ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیسے ہوتا تھا, اس لیے کہ ہمیں کوئی ایسا علم مل ہی نہیں سکتا. یہ خصوصیت تھی نبوت کی. ہم جو بات بھی کریں گے جو کچھ سوچیں گے اس میں ہماری فکر کا دخل ہوگا, کسب و ہنر کا دخل ہوگا, تعلیم کا دخل ہوگا, ریسرچ کا دخل ہوگا. یہی ان تمام ذرائع سے وسائل سے مستثنا اور منفرد ہوتی. کیسے ہوتا تھا کوئی نہیں کہتا. قرآن نے یہ کہا ہے ما کانا لبشر ان یکلم اللہ الا وحی او من وراء حجاب ویرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علیم حکیم. علیم کہا کہ وہی یا خدا کی طرف سے جو علم ملتا ہے انسانوں کو اس کے تین طریقے. اس آیت میں دو طریقے تو وہ ہیں جو رسولوں سے یا نبیوں سے مختص, تیسرا طریقہ وہ ہے جو عام انسانوں تک خدا کے احکام کس طرح سے پہنچتے. ان سب کو ہمیں درمیان میں لانا چاہیے تھا نا. ایک طریقہ تو وہی کے معنی وہ ہوا کہ جبریل کے, قرآن نے جو کہا جبریل خدا کے احکام قلب نبی میں القا کرتا ہے. ہم نہیں کہہ سکتے جبریل کیا تھا, کس طرح سے قلب نبی میں اس کا القا ہوتا تھا. ہمارا ایمان اتنا ہی ہے کہ حضور نے جو فرمایا کہ یہ اللہ کا ارشاد ہے, ان الفاظ سے ہمارا ایمان ہے کہ یہ خدا کا ارشاد ہے, زبان وحی سے ہم تک یہ پہنچا ہے. اس میں اور تو اور نبی کی اپنی فکر کا بھی کوئی دخل نہیں ہے. ایک تو طریقہ یہ ہے جس کو یہ وحی کا. ایک اس نے استثناء قرآن نے کہی ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. چار بتا 164 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک تفسیر ہے قرآن کے اندر. ہم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے کہ خدا اس کو گرائے حجاب کہ سامنے نہیں خدا آیا. وہ سور کی چوٹی کے اوپر جو باتیں ہوئی ہیں اس میں یہ چیز تھی نا کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ بات تو آپ کرتے ہو, کیسا پردہ ہے کہ فلم میں چھپے بیٹھے ہو, یار سامنے تو آئیے, سامنے آ کر بات کیجیے. یہ گرداؤ سے گوشت تو بنی, یہ بات جنت نگاہی تو بننی چاہیے. تو کہا گیا کہ نہیں تم دیکھ نہیں سکتے, آواز سنائی دیتی ہے سامنے نہیں آتی. یہ کیسے ہوتا تھا, وہ آواز کیسے آتی تھی, کس طرح صرف نبی سن سکتا تھا, اس کا ساتھی نہیں سن سکتا تھا, سامنے خدا نہیں آتا تھا. یہ تو بڑی بلند چیز ہے ایسا ہے. یہ روز ہم ٹیلی فون پہ باتیں کرتے ہیں, بات ہی آتی ہے سامنے سامنے, وہ آتا ہی نہیں. تو یہ میں معاذ اللہ یہ بات نہیں ہے کہ اس کی مثال میں دے رہا ہوں, یہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تفصیل قرآن نے کہی ہے کہ ان سے خدا ذرائع حجاب بات کرتا. پوری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ختم ہوئی. ہمارا قابل جی ہم تو وہی نہیں ہو سکتے, یہ نبی نہیں ہو سکتے. یہ کیسے ہوتا تھا اس کی کوئی ہمارے ساتھ یعنی کوئی امپورٹینس نہیں ہے ہمارے لیے. ہم ضرور معلوم کریں نہ معلوم کر سکتے ہیں. ہمارا تعلق تو اس وحی سے ہے جو اگلا حصہ ہے. تو انسانوں تک وحی کیسے پہنچی, زیر پھیلا رسول انسانوں کی طرف رسول بھیجا جاتا تھا جو خدا کی وحی کو ان تک پہنچاتا تھا. با ہمارا تعلق جہاں تک رسول کو کیسے ملتی تھی نہ ہمیں معلوم ہے, نہ ہم معلوم کر سکتے ہیں یا نہ جان سکتے ہیں. ہمارا تعلق یہ ہے کہ رسول ہماری طرف آیا, اس نے خدا کی وحی ہم تک پہنچا دی,
اور کہہ دیا کہ یہ میری بات نہیں ہے, وہ خدا کا کلام ہے جو میں بالکاری تمہارے تک پہنچا رہا ہوں. اس پر ہمارا ایمان ہے کہ جو خدا کا کلام ہے, بڑی اتنی سی بات ہے جو قرآن میں کہی ہے. اس کے لیے کیا کچھ کہا گیا ہے, تصور کیا کہہ رہا ہے, الہام اور یہ قصص اور یہ سارے افسانے ہیں من قرآن کے خلاف. قرآن میں وہی کا صرف ایک فکر ہے, رسول کی طرف خدا کا کلام براہ راست آنے والا. ہم نہیں جان سکتے کیسے آ جائے. ہمارا فریضہ اس وہی پر ایمان لانا کہ یہ خدا کی طرف سے بدری رسول کے ہم تک پہنچے, اور رسول کے متعلق اس کی اپنی فکر کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا تھا, یہی واضح کیا. وقال کا اوہن ادا کا روح من امرنا, اسی طرح سے وحی کے ذریعے جبریل کے ذریعے قرآن نے کہا ہے ہم نے اپنا امر تمہاری طرف وحی کیا. یہ امر کا لفظ ایک تو وہ عالمی امر ہے نا, وہ خدا کے ہاں کا ایک عالم جہاں یہ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں, ہمیں کچھ معلوم نہیں وہاں کیسے ہوتا. اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں زندگی اور توانائی, بڑی چیز کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی تعلیم بھیجی کہ جس میں زندگی اور توانائی مجمل ہے. اور آگے وما کنتا تدری بل کتاب ول ایمان ولاکن جعلناہ ہو نوراً نہدی نہیں من نشاؤ میں نبھا دینا. کیوں تو اس سے پیشتر یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں, ایمان کیا ہوتا ہے. بات سب کی ہو گئی, حضور کی اپنی فکر تو ایک طرف رہی. اسی جگہ اسی آیت میں یہ چیز واضح کر دی کہ رسول کی اپنی فکر کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہو سکتا. کہا کہ اے رسول تو اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں, ایمان کیا ہوتا ہے, یہ جائے کہ یہ اپنی فکر سے آتی وہی تو دے آتا. ہم نے اس کو ایک روشنی بنایا ہے, اس کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے, صحیح راستے پہ چلنا اب ہو گیا. تو یہ جو کہا جائے گا کہ خدا جس کو ہدایت دے, تو معنی یہ ہے یہ قرآن جو دیا گیا ہے, قرآن دے دیا ہے اس نے, یہ نور ہے, یہ روشنی ہے. اور نور اپنے لیے کسی دوسری روشنی کا محتاج نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ بلب آپ کا جل رہا ہے اور آپ موم بتی کے ذریعے کمرے میں ڈھونڈیں گے وہ بلب کہاں ہے. یہ تو اپنی دلیل آپ ہوتا ہے, بلکہ آپ کو وہ دلائل پابام پہنچاتا ہے کہ تم اس کے ذریعے سے دیکھو کہ وہ جگہ وہ چیز کہاں ہے, وہ آدمی کہاں ہے, وہ شہر کہاں رکھی ہے. نور اپنی نورانیت یا اپنی روشنی کے لیے کسی خارجی ذریعے کا محتاج نہیں ہوتا. قرآن اس کا محتاج نہیں ہے کہ خارجی کرائے سے اس کے اندر ہم روشنی ڈالیں اور پھر ہمیں یہ صحیح راستہ دکھائے. یہ تو جگمگاتا ہوا سورج ہے, قرآن نے کہا ہے ہر شہر کو روشن کر دیتا ہے. وَإِنَّا کا لتا بھی یہ راستہ مستقیم, تیرا کام یہی ہے کہ خوشیدہ راستہ جو ہے اس کی طرف رہنمائی کر دے اس قرآن کے ذریعے سے. نہدی دہی من تشاؤ, دہی قرآن کے ذریعے سے ہی رسول بھی رہنمائی کرتا تھا صحیح راستے کی طرف. یاد رکھیے اس بات, رسول کے پاس بھی اس کے سوا دوسرا ذریعہ نہیں. دہی نہدی دہی من نشاؤ میں نبھا دینا. ان کا لتا بھی اللہ سراط المستقیم, سراط اللہ جی بہو معافی سماوات و معافی الارض, جو سراط المستقیم کہا ہے اتنی بڑی چیز ہے وہ راستہ جو تمہیں خدا کی طرف لے جائے گا. بڑی جان میں پیے جاتا اور خدا وہ کہ کائنات کی بستی میں بلندیوں میں ساری مملکت اسی کی ہے. اللہ تصویر الامور, یاد رکھو تمہارے جتنے معاملہ جو کچھ تم کرتے ہو تمہیں اس کے قانون مقاصد کے سامنے جانا ہے, وہاں سے اس کے مطابق نتائج برآمد ہوں گے. تم اس کی مملکت کے دائروں سے باہر نکل نہیں سکتے, اشتہاری مجرم بن نہیں سکتے. آگے رہنا ہے ہر معاملے میں وہاں. سورہ الشورا آج استقام پر پہنچے گی جزاک اللہ. اگلے درس میں ہم سورہ الزخرف لیں گے, 47 سورۃ. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم.